پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ اس وقت فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں, جس پہ آپ لائیو وغیرہ ہے یہ پروگرام. اور ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے کرتارپور پر, جس کا انوگریشن ہونے والا ہے 9 نومبر کو, جس کے بعد پاکستان آرمی کی جانب سے جو بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس پر گفتگو کریں گے. پھر پاکستان کی سیاست بھی زیر گفتگو آئے گی. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرتارپور راہداری کا آغاز ہونے والا ہے, اس کا انوگریشن ہوگا. لیکن بھارت نے کرتارپور آنے والے سکھ یاتریوں کے لیے پاسپورٹ کی شرط ختم کرنے کے پاکستان کے اعلان کو مسترد کیا. اس بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی محمد جلیل کی, اس کو سنتے ہیں, جس کے بعد گفتگو کریں گے.
پاکستان کی دفتری خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو معمول کی بریفنگ دوران کہا کہ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر پاکستان نے خصوصی طور پر کرتارپور آنے والے بھارتی یاتریوں کے لیے ایک سال کے لیے پاسپورٹ کی شرط ختم کر دی ہے.
As a special gesture on the auspicious occasion of 550th birth anniversary of Baba Guru Nanak Sahib,
گرو نانک کے 550ویں جنم دن کے موقع پر یاتریوں کو ایک سال کے لیے پاسپورٹ سے استثنا دینے اور 10 روز قبل فہرستیں جمع کروانے کی شرط کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ 9 اور 12 نومبر کو بھارت سے آنے والے یاتریوں کے لیے $20 کی فیس بھی ختم کرنے کی تجویز دی ہے.
کرتارپور صاحب کوریڈور سی $20 سروس چارجز پر پلگرم پر وزٹ آن 9 اور 12 نومبر, 2 دن کے لیے, اس کے علاوہ نہیں.
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا بھارت کو ان تجاویز سے آگاہ کر دیا گیا ہے. ادھر بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے پاسپورٹ کی شرط ختم کیے جانے سے متعلق ملنے والی اطلاعات ان کے بقول واضح نہیں ہیں. رویش کمار نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری سے متعلق طے پانے والے سمجھوتے میں ان کے بقول فی الحال کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے.
فی الحال ابھی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے, ایک ایم او یو ہے, اس ایم او یو کو ابھی بدلا نہیں گیا ہے, اور ایم او یو یونیلیٹرلی بدلا بھی نہیں جا سکتا ہے. تو فی الحال استھتی یہ ہے کہ اس ایم او یو میں لکھا گیا ہے کہ پاسپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے جو آپ نے دیکھا بھی ہوگا, یہ جو ہم نے یہ پریس ریلیز ایشو کیا تھا اس میں لکھا ہے پلگرمز نیڈ ٹو کیری اونلی اے ویلڈ پاسپورٹ, پرسنز آف انڈین اوریجن نیڈ ٹو کیری او سی آئی کارڈ. سو ابھی فی الحال جو ہے ہم اسی بیسس پہ جا رہے ہیں کہ جو بھی پلگرمز اس جرنی کو کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کے جائیں.
یہ تھے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان, ان سے پہلے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان اپنا بیان دے رہے تھے. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ اسما شاکر خواجہ صاحبہ, جن کا تعلق ڈیفینس یونیورسٹی سے ہے, اور جسیت سنگھ صاحب ہیں جو کہ پریسیڈنٹ ہیں سکھ آف امریکہ کے, لیکن اس وقت ہندوستان گئے ہوئے ہیں, جہاں سے وہ سکھوں کے پہلے جتھے کے ساتھ یاتریوں کے جائیں گے پاکستان. جسیت سنگھ صاحب, یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو بھارت نے آبجیکشن کیا ہے پاکستان کی جانب سے پاسپورٹ کی شرط ختم کیے جانے پر, آپ کا کیا تاثر اس کے بارے میں, اور خود سکھ کس انداز میں سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیے, یہ سب سے پہلے تو یہ ایک ہسٹری کا بہت ہی بڑا اہم دن آ رہا ہے 9 تاریخ کو, جو کہ اتہاس میں لکھا جائے گا, نہ کہ صرف سکھ کمیونٹی کے لیے پر پورے پاکستان نے جو اس کے لیے کیا ہے, سکھ کمیونٹی پوری شکر گزار ہے. اور جیسے بھی جب بھی کوئی یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں تو شروع میں جسے ٹیڈنگ پرابلمز کہتے ہیں یہ آتی ہیں. ابھی نئی نئی شروع ہو رہا ہے, پہلا جتھا 9 تاریخ کو جائے گا. آئی تھنک دھیرے دھیرے یہ سب جو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پاسپورٹ کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی سالو ہو جائے گا, اور یہ ٹیڈنگ پرابلمز چل رہی ہیں میرے حساب سے.
اچھا, یہ بتائیے کہ نوجوت سنگھ سدھو صاحب کو آنے کی اجازت تو دی گئی ہے یا ابھی تک نہیں دی گئی؟
آج انہیں اجازت دے دی گئی ہے, اور وہ بھی 9 تاریخ کو ایتہاسک دن پہ وہ بالکل ساتھ میں جتھے کے پاکستان آ رہے ہیں.
اچھا, ایک اور یہ بات بتائیے کہ مختلف رد عمل ہے ہندوستان میں اس حوالے سے, کچھ لوگ اس کو بہت اچھا کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ اس کے خلاف ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رد عمل, جو منفی رد عمل آ رہا ہے, وہ کس سبب سے آ رہا ہے؟
मैं ये जो आपको एक चीज बताऊंगा कि ये जो मुकद्दस दिन आ रहा है ये सिखों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, और जो 2.5 करोड़ सिख इंडिया में हैं और जो बाहर इंडिया से बाहर रह रहे हैं, हर सिख इस वक्त जब भी यहाँ से कॉरिडोर से बाबा नानक के दरबार में जाएगा वो पाकिस्तान के लिए दुआएं करेगा, और पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी के लिए सिखों से दुआएं निकल रही हैं कि इतना बड़ा कदम पाकिस्तान ने उठाया है।
ये बताइए डॉक्टर असमा शाकिर ख्वाजा साहिबा के हिंदुस्तान में ये रिएक्शन मनफी अंदाज में क्यों आ रहा है?
मेरा ये देखिए हिंदुस्तान का जो मनफी रिएक्शन अगर आप इसको कह रहे हैं इसके पीछे डेफिनेटली एक तो हमारी लॉन्ग हिस्ट्री है, दूसरा मुझे ये लग रहा है कि मोदी गवर्नमेंट को जिस तरह अगर हम उसके ट्रेंड्स देखें तो वो हर इशू पे पॉइंट स्कोरिंग पे उनकी ज्यादा तवज्जो होती है जो कि शॉर्ट टर्म गोल होता है, और लॉन्ग टर्म गोल जो कि सस्टेनेबल होता है जिसमें पॉइंट स्कोरिंग इन्वॉल्व नहीं होती मगर उसके दूरस नतायज होते हैं और उसके उससे ज्यादा लोगों के मसाइल हल होते हैं उसकी तरफ उनकी कम तवज्जो होती है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मोदी साहब की जिस तरह की अगर हम लीडरशिप करेक्टरिस्टिक्स देखें तो उनको एकदम नतायज हासिल करने का और वाह समेटने का बहुत शौक है। तो हम ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी साहब की गवर्नमेंट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो किस वोट बैंक को रिप्रेजेंट कर रही है। डेमोक्रेसी में जमहूरियत में हमेशा ये होता है कि जो भी पार्टी अपने जिस वोट बैंक के सर पे हुकूमत में आई होती है जिसकी वजह से उन्होंने अक्सरियत हासिल की होती है वो उस वोट बैंक के तर्जुमान भी होते हैं और उस वोट बैंक का ख्याल भी रखते हैं और वहां पे उनको कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेते जो उस वोट बैंक में कम पॉपुलर हो या उनकी पॉपुलैरिटी को रिड्यूस करे। सो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी बीजेपी गवर्नमेंट के पीछे एक हिंदू नेशनलिस्ट वोट बैंक का बड़ा किरदार है, तो मोदी साहब किसी भी कीमत पे उसको नाराज नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान या अपनी सियासत की बुनियाद पाकिस्तान दुश्मनी पे रखी हुई है। अगर हम उनका पिछले 20 साल से उनकी सियासत का बहुत जायजा लें तो उसमें आपको कोई भी ऐसा एक्ट नहीं मिलेगा जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट फॉर देयर वोटर्स उसके अगेंस्ट, तो हर एक्ट वो है जिसने उनके हिंदू वोट बैंक को बढ़ाया भी और उसको मुतासिर किया।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और बताता चलूं जी कि हमने बहुत कोशिश की कि हमें हिंदुस्तान से कोई एनालिस्ट इस पर मिल जाए लेकिन बदकिस्मती से कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ अभी जनरल अमजद शोएब साहब भी होंगे।
हाँ, मैं आपके अभी कुछ देर पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि ये तजवीज हिंदुस्तान में जेर गौर है कि आतिश तासीर जो एक मशहूर सहाफी हैं बरतानवी, उनका इंडियन रेजिडेंसी कार्ड जो उनको अपनी माँ की तलवीन सिंह की वजह से मिला हुआ है वो कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि आतिश तासीर ने टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने मोदी साहब पे तनकीद की है।
अच्छा।
तो जब आजादी इजहार का ये आलम हो और आजादी इजहार के लिए ये खौफ तारी जनरेट किया जाए तो आप समझ मेरे से ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं माशाल्लाह।
अच्छा।
आपका इतना तजुर्बा है सहाफत में कि कोई क्यों आके सच बोलेगा।
अच्छा, मैं जरा सा जेसी साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ और फिर जनरल अमजद साहब से हम बात करेंगे। जेसी साहब, ये और बताइए कि जो पहला जत्था जा रहा है उसमें कितने लोग हैं और उनके क्या जज्बात हैं, किस तरह से फील करते हैं इसके बारे में?
सर, जज्बात सिखों के इस वक्त ऐसे हैं कि अगर मुसलमानों को पहली बार मक्का के अगर या मदीना के खुले दर्शन करने का मौका मिले तो मुसलमान भाइयों के क्या जज्बात होंगे। ये सिखों के जज्बात हैं जैसे कि वो खुले अपने मदीना के मक्का के दर्शन करने जा रहे हों बिना किसी रोक टोक के, और बहुत ही यहाँ पे एक फेस्टिव माहौल है पंजाब में। बहुत एक जिसको कहते हैं कि बड़ी खुशी का, एक तो गुरुपुरब आ रहा है 550 साल का और ऊपर से करतारपुर कॉरिडोर खुलने की सिख कम्युनिटी में बहुत एक्साइटमेंट है। यहाँ पे अमृतसर में बैनर्स, पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स देखे गए हैं जिसमें कि इमरान खान साहब की और नवजोत सिंह सिद्धू जी की फोटोएं लगी हैं, उन्हें थैंक्स किया गया है लोगों की तरफ से, और एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है अभी इंडिया में, पंजाब में इसे लेकर। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी जो भी चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, पर जो पाकिस्तान इससे करना चाहता था, एक तो पाकिस्तान की इमेज माइनॉरिटीज की तरफ और दूसरा जो वो सिखों का दिल जीतना चाहते थे, ये उन्हें एक तोहफा देना चाहते थे, इसमें पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट पूरी कामयाब हुई है। और इंडिया भी इसे भले मीडिया आज काफी नेगेटिव ले रहा था इंडिया का, बट लॉन्ग रन के लिए इस कॉरिडोर से हमें पूरी पीस की उम्मीद है और कई मसले इसमें से रिजॉल्व हो सकते हैं।
अच्छा जनरल अमजद शोएब साहब, ये फरमाइए कि जो हिंदुस्तान में इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि सिख दहशतगर्द बकौल उनके आ सकते हैं, इस खदशे में कितनी हकीकत है?
देखिए बात यह है कि भारत में ये बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करते नहीं हैं, इल्जाम पाकिस्तान पे डालते हैं और अब भी ये खदशात का इजहार करके तो बिला वजह एक अच्छे जेस्चर को खराब कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने कहा था कि जनाब करतारपुर के आसपास फला जगह टेरिस कैंप मौजूद हैं, तो पाकिस्तान ने फौरन इनको जवाब दिया कि जनाब आप आके बंदे भेजें, आके देख लें, चेक कर लें, और बड़ा स्ट्रॉन्गली इनकार किया कि यहाँ कोई किसी किस्म का टेरर कैंप नहीं। ये कुक्ड अप स्टोरी चलाते रहते हैं जिसमें पाकिस्तान को मलाइन करने का, सिखों से पाकिस्तान को दूर करने का ये एक बहाना होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक मजहबी रवादारी है जिसके तहत ये किया गया, और ये चूंकि कन्फाइंड इलाका है जहाँ फेंसिंग की गई है और उसमें से ना बाहर से कोई उधर से आ सकता है ना इधर से कोई और बाहर जा सकेगा, ये तमाम सिख कम्युनिटी जो आएगी वो एक कन्फाइंड इलाके के अंदर रहेंगे, तो मुझे समझ नहीं लगती कि जो सुबह आएंगे शाम चले जाएंगे उसमें दहशतगर्दी कहाँ से आएगी। और फिर वो लोग हैं जो कि नेचुरली भारत की साइड से उनकी लिस्ट आई होगी और उसी लिस्ट के मुताबिक वो वापस जाएंगे, यानी इस तरह का इंतजाम दोनों मुल्कों ने टाई अप किया है जहाँ डॉक्यूमेंटेशन कम अज कम मौजूद है उन तमाम अफराद की जो विजिट करेंगे और फिर वही वापस जाएंगे। तो उसमें टेररिस्ट का आना या टेररिज्म होना किसी वजह से वो मेरी समझ से बालातर है। यहाँ कोई कुछ दिन ठहर रहा है तब भी कोई मसला हो सकता है, तो वो तो है ही नहीं। ये तकरीबन उस दिन सुबह से आके रात तक लोग ठहरेंगे और रात वापस चले जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा जवाब इस तरह के अफवाहें नहीं छोड़नी चाहिए, एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है उसको मेनटेन करना चाहिए। ये एक पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाने के लिए आप कह लीजिए कि एक अच्छा गोल्डन चांस हमें मिला है,
सही,
यहाँ दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है।
अच्छा हमारे साथ रहिएगा आप,
ये भी आम है कि पंजाब की हमारी बाउंड्री मिलती है डायरेक्ट और यहाँ पे हॉस्टिलिटीज अगर कम हो तो मैं समझता हूँ दोनों मुल्कों के दरमियान बिजनेस वगैरह तजारत ये चीजें पहले भी सब्जियां वगैरह इधर उधर आती जाती रही दोनों तरफ से, तो एक अच्छा माहौल पैदा करने से दोनों मुल्क फायदा उठा सकते हैं।
अच्छा हमारे साथ रहिएगा आप डॉक्टर असमा शाकिर ख्वाजा साहब, ये और बताइए कि आपने इंडिया में पॉइंट स्कोरिंग की बात की, पाकिस्तान भी तो पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश कर रहा है सिखों के कॉरिडोर देकर जो ऑलरेडी वहां पर अपने लिए एक अलग वतन के ख्वाहिशमंद हैं।
देखिए जी, सिखों को अपना अलग वतन चाहिए या ये जो भी इशू है ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये हिंदुस्तान का दाखिली मामला है
जी।
और अगर सिख किसी भी वजह से हिंदुस्तान की हुकूमत से या लार्जर माइनॉरिटी या मेजोरिटेरियनिज्म में अपने आप को इनसिक्योर महसूस करते हैं तो ये उनका और भारतीय हुकूमत का मसला है जिससे पाकिस्तान का कोई लेना देना या कंसर्न नहीं है। और अगर वो ये चाहते हैं, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ये समझती है कि उन सिखों की नाराजगी जो है हिंदुस्तानी हुकूमत से उसके बदले उनको उनके मजहबी हकूक से महरूम कर दिया जाए और उनको उनके मजहबी हकूक पूरे ना करने दिए जाए तो ये इस जमन में हिंदुस्तान की हुकूमत को अपनी सोच ठीक करने की जरूरत है। हमें मतलब हम बाकी के क्या किसी की पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का हिस्सा नहीं बन सकते। मेरे ख्याल में सिखों को अपने इतने मुकद्दस मजहबी मकाम की ज्यारत का मौका आज से 72 साल पहले मिलना चाहिए था और ये एक पॉलिटिकल इशू कभी भी नहीं होना चाहिए था। मगर अगर आप माजी में गलतियां की हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप 72 साल बाद भी, क्योंकि ये 72 साल पुरानी गलती है तो आप इसे कायम रहे और सिखों को और इसमें ये जो ये बात है कि ये सिखों को कुछ करने के लिए या जो भी, मैं समझने से कासिर हूँ कि एक मजहबी ज्यारत जो शायद एक दिन या दो दिन पे मुश्तमिल होगी उसमें ऐसा कौन से जज्बात पाकिस्तान इंस्टिगेट कर सकता है या मतलब ऐसा क्या हो सकता है वो भी मजहबी अकायद पूरा करने जो लोग आ रहे हैं कि वो कि उससे कोई खालिस्तान, क्योंकि याद रख मतलब एज अ टीचर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में ये कह सकती हूँ कि जब भी कभी कोई अकलियत अपनी अक्सरियती हुकूमत से अक्सरियती जमहूरियत से नाराज होती है تو اس کی روٹ کازز، اس کی ریزنز سسٹم آف گورننس میں موجود ہوتی ہیں متعلقہ. ان کو کوئی انسٹیگیٹ نہیں کر سکتا، نقلی طور پہ پیدا نہیں کر سکتا، اور کوئی باہر کی پاور، ایکسٹرنل پاور ان کا حل بھی نہیں کر سکتی.
صحیح.
کیونکہ یہ انٹرنل مسئلہ ہے، تو اس کا حل بھی دونوں انٹرنل پارٹیز نے ہی آپس میں مل بیٹھ کے اور ایک دوسرے کو سمجھ بیٹھ کے کرنا ہے. اور اگر بھارتی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ سکھوں کی مذہبی حقوق پورے نہ کیا جائیں یا ان کو محروم رکھا جائے ان کے حقوق سے، تو مجھے یہ کہنے میں بہت افسوس ہو رہا ہے کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں. ان کو اپنی سوچ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ سکھ ایک ناراض اقلیت ہے ہندوستان میں.
بہت شکریہ ڈاکٹر اسما شاکر خواجہ صاحبہ آپ کا اور جناب جسٹس سنگھ صاحب کا. جنرل امجد صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے آپ، ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں گے. اور ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب ہمارا فیس بک ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ ریڈیو پر ہمارے پروگرام کو جاری رکھ سکتے ہیں سننا لائیو اسٹریم پر.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. کو اس وقت جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممتاز سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور سلمان عابد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ ایک پولیٹیکل انالسٹ ہیں. ہم آپ کو وہ کٹ سنوائیں گے جو آئی ایس پی آر کے سربراہ جنرل غفور نے دیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک دھرنا جاری ہے اور اس میں بار بار فوج کو انوالو کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں جنرل غفور نے جو بیان دیا ہے، ذرا اس کو سن لیجئے، پھر امجد شعیب صاحب سے اس پر تبصرہ لیتے ہیں.
ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ دھرنا ہے یا مارچ، یہ سیاسی سرگرمی ہے. فوج ملکی دفاعی کاموں میں مصروف ہے، فوج غیر جانبدار ادارہ ہے.
ہم جن کاموں میں مصروف ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کے ہیں، ملکی دفاع کے ہیں، وہ ہمیں اس وقت فرصت نہیں دیتے کہ ہم اس قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کریں، ان الزام تراشیوں کا بھی جواب دیں. تو اس میں تو یہ تو ایک جمہوری ایکٹیویٹی ہے، اس کو جیسے بھی حکومت اور اپوزیشن پارٹی لے کے آگے چلتی ہیں، یہ ان کا ڈومین ہے اور ان کے ہی کرنے کے کام ہے.
جی جنرل صاحب، آپ نے جنرل آصف غفور صاحب کو سنا. پاکستان میں جو پاک فوج کے اقتدار میں آنے کی تاریخ وہ بڑی پرانی ہے، اور ظاہر ہے کہ لوگ بڑے ریلیکٹنٹ بھی ہوتے ہیں اس سے، اور ہر معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو فوج ملوث ہے، فوج کر رہی ہے، در پردہ کر رہی ہے، کھل کے کر رہی ہے. لیکن جنرل آصف غفور صاحب نے جس کیٹیگوریکلی انداز میں اس بات کو کہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج اب واقعی کسی قسم کی پالیٹکس میں بالکل انوالو نہیں ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ فوج کو ملے گا کیا. ایک وقت تھا کہ جب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں مارشاء اللہ نافذ کر دیا، حکومت آ گئی، فوجی اور اس طرح کے مفادات موجود تھے. اب وہ سچویشن نہیں ہے. یہ حکومتوں کے اپنے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ وہ آرمی کو کس حد تک انوالو کرتے ہیں، کیا وہ آرمی کے ساتھ اپنے دوسرے معاملات شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ خود تو آرمی نہ الیکشن کے لیے کہتی ہے کہ جی ہمیں شامل کرو، نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے، نہ ہی یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز آ جاتے ہیں کچھ ہے. یہ حکومت کی جوابدہی ہے. جب وہ انوالو کرتے ہیں تو پھر لازمی بات ہے آپ اپنے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ سب سیٹسفائی کیا جا سکے. اب الیکشن کی قصہ ہے جس کے اوپر یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا. اب اگر الیکشن کمیشن اب پاکستان اگر ان کو ریکوزیشن نہ کرتا آرمی کو، تو آرمی خود بہت تو جا ہی نہیں سکتی تھی. کیا دنیا میں باقی جگہوں پہ آرمی الیکشن کرواتی ہے؟ یہاں ہمارے ملک میں ہمیشہ سیاستدانوں کا مطالبہ رہا ہے کہ ہمیں آرمی کی زیر نگرانی کروانی ہے الیکشن. یہ پہلا وقت ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ جن کے اندر وہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اپنی شکست قبول کریں، وہ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرنے کی بجائے الزام تراشی کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اب اس کا حل اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ فوج کی نگرانی میں الیکشن نہ کرائے جائے، تو بالکل نہ کرائے جائے، کیونکہ فوج تو کبھی انسسٹ نہیں کرتی. ہمارا آرمی کا رول صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن ہے، جہاں پہ ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، ریکوزیشن کیا جاتا ہے انڈر آرٹیکل 245، اور پھر وہ جا کے یہ کام کرتے ہیں. اب پچھلی دفعہ اتنا زیادہ مشکل تھا کہ آرمی ریلکٹنٹ تھی اس الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے, کیونکہ ایک طرف تو مشرقی سرحدوں پہ ہماری پوری ڈپلائمنٹ تھی اور انڈیا کے ساتھ بہت ساری وائلیشن سیز فائر لائن کی ہو رہی تھیں. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ مغربی سرحدوں پہ ٹیررزم عروج پہ تھا, پھر آپ نے الیکشن کو بھی سیکیور کرنا ہے, تو ہمیں بہت سارے اپنے ریزروس بنوانے پڑے. تو 1.5 لاکھ کے قریب وہ ریٹائرڈ لوگ جو سروس سے ریٹائر ہو کے جا چکے تھے ان کو مسٹر کر کے بلا کے تو پھر ان کو سیکورٹی اور یہ چیزیں مہیا کی گئیں. اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو الزام سننے پڑے تو کبھی آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ کام کریں. اب چونکہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے, اگر کل کو الیکشن کمیشن بالکل ریکوزیشن نہیں کرے گا تو بڑی خوشی کی بات ہے. وہ خود حکومت, بلکہ میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے, حکومت کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے, ان کے اپنے پاس ذرائع ہونے چاہیے کہ یہ پورے الیکشن کو سیکور کر سکیں. ایک یا اگر نہیں یا ایک ہی وقت پہ نہیں کر سکتے تو الیکشن کو بریک کر لیں, دو دن کا گیپ دے کے دوسری جگہ پہ چلے جائیں, ایک پروونس میں آپ ہو جائیں, دو تین دن کے بعد دوسرے پروونس میں ہو جائیں. اب یہ تو 6-7 دن کا 10 دن کا ایک پروسیس چل سکتا ہے, بڑے ملکوں میں یہ ایسے ہے کہ آپ اس کو اسی وقت پہ نہیں کراتے الیکشن. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ اسٹریچ نہ ہوں. یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے نا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے.
اچھا,
اس طرح شکوک و شبہات اداروں کے خلاف پھیلانے یہ مناسب نہیں. اور پھر مولانا کا دیکھیے, پچھلے اور ان کے اپنی جو اچیومنٹس ہیں ان میں فرق یہ کیا کہ مولانا رہ گئے باہر, باقی تو تقریباً ان کی سیٹیں یہی ہوتی ہیں 9-10. اور وہاں پہ دیکھیے کہ محمود خان اچکزئی اس احتجاج میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, جبکہ محمود خان اچکزئی کے اپنے سارے کینڈیڈیٹ جو ہیں, کم از کم ان کے آپ کہہ لیجیے کہ 2/3 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ان کے مولانا کے کینڈیڈیٹ سے ہارے ہیں.
جی,
اب کہنے کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی نے مولانا کے کینڈیڈیٹ جتوائے تھے, وہ وہاں کھڑے مولانا کے ساتھ دو دن وہی کھڑے نظر آ رہے ہیں, لوگ تقریریں کر رہے ہیں وہاں پہ.
اچھا, ایک بات مجھے یہ بتائیے, یہ
اعلانی عمل ہے جس کو رکنا چاہیے.
جی, کہ اس پرٹیکولر کیس میں یہ جو آزادی مارچ یا دھرنا جو کچھ بھی کہیں جمعیت علماء اسلام کا, اس کے بعد سے فوج نے 3 مرتبہ کلیریفیکیشن دیا ہے. کوئی خاص وجہ ہے اس کی کہ اتنی دفعہ کلیریفیکیشن دینا پڑا ہے ان کو اس سچویشن میں؟
بات یہ ہے کہ چونکہ مولانا بیٹھے لگاتار ایک الزام تراشی بھی کر رہے ہیں اور منافعت پھیلا رہے ہیں, جبکہ مولانا ایک میں سمجھتا ہوں جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آج آرمی چاہے تو وہ کلیریفیکیشن کی بجائے ان کو عدالت میں کھڑا کر دے کہ جناب آپ نے یہ الزام لگایا, اب اپنے شواہد اور ثبوت میں. اگر شواہد اور ثبوت ہوتے تو مولانا تو بہت پہلے جا کے عدالت میں یا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش کر کے تو مسئلہ کھڑا کر دیتے, لیکن وہ ہے نہیں. لہذا یہ اس طرح کی باتیں کرنی, تو آرمی کنفرنٹیشن نہیں چاہتی کیونکہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں, تو وہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح کی جو یہ منافرت پھیلا رہے ہیں الزام تراشیوں سے, جو ملک میں ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے, اس کو دائل کرنے کے لیے آپ جواب دے دیجیے. ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کے خلاف قانونی چارہ جائی ہونی چاہیے, لیکن وہ اسی وجہ سے نہیں کی جاتی کہ مزید کنفرنٹیشن بڑھے گی. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کلیریفیکیشن دے دیں, اور یہ عمل میرا خیال ہے آخر کہیں تو کہیں رکے گا جا کے, اگر مولانا اپنی الزام تراشی سے باز نہ آئے تو.
اچھا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جنرل امجد شعیب صاحب کے, آخر ان شکوک و شبہات کی کوئی بنیاد تو ہوگی. جو پاکستان کی فوج کا رول رہا ہے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے قیام کے بعد سے, وہ ظاہر شکوک و شبہات تو پیدا کرتا ہے, تو ان شکوک و شبہات کو صرف بیانات سے تو دور نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے عملی اقدامات کیا کیے جا رہے ہیں؟
دیکھیے, دو تین اسپیکٹ ہیں اس کے. ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ آرمی ٹیک اوور کرتی تھی, اب یہ تیسری گورنمنٹ آ گئی مشرف صاحب کے جانے کے بعد, جس میں آرمی نے بار بار کہا, ہر چیف آف آرمی صاحب نے کہا کہ جی ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں اس ڈیموکریٹک پروسیس کو اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں اسی طرح چلتی رہیں, لہذا پوری طرح سپورٹ کیا. اب یہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ جس طرح حکومتیں پرامن طریقے سے بدلی ہیں, تیسری حکومت آ گئی زرداری صاحب کی اور پھر نواز شریف اور رنگ کی, تو یہ تو ایک پہلا یہ ثبوت ہے کہ جناب یہ سول گورنمنٹ آ کیسے رہی ہیں. پھر اگر ان کو یہ خیال ہے کہ یہ جو ابھی عمران خان کی حکومت آئی ہے اس میں کوئی آرمی کا ہاتھ ہے, تو میں سمجھتا ہوں صرف ایک دکھ ہے کہ یہاں پاکستان میں دو پولیٹیکل پارٹی یعنی دو خاندانوں نے یہ تصور کر لیا تھا کہ اب یہ ان کی جاگیر ہے پاکستان, اور ان کے علاوہ کوئی تیسرا آ نہیں سکتا, اور ہماری اپنی باریاں لگی ہوئی ہیں. ایک دفعہ پیپلز پارٹی آ جائے, دوسری دفعہ یہ آ جائے نون لیگ والے, سب سے بڑا صدمہ ان کو یہ ہوا ہے کہ یہ تیسرا کہاں سے آ گیا. تو یہ اصل دکھ یہ ہے. اب آگے آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان آرمی نے واضح کہا حقوق و شبہات دور کرنے کے لیے کہ جی ہمیں آپ الیکشن سے دور رکھیں, ہمیں کیوں شامل کرتے ہیں.
صحیح.
اب اس سے بڑی اور کہ اگر ہم انٹرسٹڈ ہیں تو ہم یہ کیوں کہیں. یہ تو آصف غفور صاحب نے بار بار کہا کہ جناب چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس پہ بات کرتے رہے ہیں, ہم لوگ بھرے رہے ہیں کہ ہمیں کیوں انوالو کرتے ہیں آپ. تو اگر الیکشن بوتھ اور الیکشن کے پروسیس سے بالکل پاکستان آرمی کہیں قریب بھی نہیں ہوگی, دور دور ہوگی کہیں, تو کیوں شک پیدا ہوگا. یہ جو شکوک پیدا ہوئے ہیں اس دفعہ, یہ انہوں نے اصل میں کیا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکثر اسٹیشنوں پہ جو میرے خیال سینسیٹیو تھے یا کیا, ان میں پولنگ بوتھ کے اندر بھی ان کو کھڑا کیا, دو دو تین تین یہ ہمارے کھڑے کیے آرمی کے نوجوان جوان وہاں پہ. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو. اب وہ بیچارے وہاں پہ جا کے اگر اپنے الیکشن کمیشن کے حکم کے تحت وہاں پہ دے رہے ہیں ڈیوٹی, تو ان کا تو قصور نہیں ہے, لیکن اگر وہاں پہ کسی کو موقع مل گیا الزام تراشی کا, تو پھر نیچرلی یہ بات ہمارے لیے تو مسئلہ بن گئی. تو آرمی قطر نہیں چاہے گی کہ وہ آئندہ اس الیکشن کا حصہ بنے. وہ دور رہنا چاہیں گے, اور الیکشن کمیشن کو سول گورنمنٹ کو اپنا انتظام سیدھا کرنا چاہیے, کیپیسٹی بڑھانی چاہیے,
ایک
پروسیجر ورک آؤٹ کر دینا چاہیے کہ وہ اپنے ذرائع سے اپنے ریسورسز سے الیکشن کروا سکے.
اچھا ایک آخری بات مجھے یہ اور بتائیے کہ فوج کا جو رول ہے بحیثیت ادارے کے حکومت کے, وہ دفاع کرنا ہے ملک کا, کیا کوئی ایسی تجویز بھی ہے کہ فوج کو اس کے علاوہ بھی آئینی طور پر سول گورنمنٹ کے ساتھ کوئی رول دیا جائے؟
آرمی کی طرف سے کوئی ایسی تجویز نہیں ہے. یہ سیاستدانوں نے ذکر کیا کہ جناب آرمی جو ہے وہ دیتی ہے, اس میں دخل دیتی ہے سیاست میں, لہذا ان کا رول جو ہے وہ آئینی کر دینا چاہیے. یہ تجویز نہ میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے. کیونکہ اگر ہم باقی ملکوں میں بھی دیکھیں تو کہیں بھی نہیں, اور ویسے بھی میرا خیال آرمی کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اگر سیاست میں ایک دفعہ لگ جائے تو بس پھر وہ مسئلہ بنا رہے گا.
صحیح.
اور کبھی بھی کسی ایک دھڑے کو خوش کرنا وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ سیاستدان سارے مل کے یہ طے کریں کہ ہم نے ہر حالت میں انشور کرنا ہے کہ سیاست سے آرمی کو باہر رکھا جائے, اور آرمی کے اندر اگر سیاست آ گئی تو آرمی کا اپنا اسٹرکچر برباد ہو جائے, کیونکہ اس میں دھڑے بندیاں بننی شروع ہو جائیں. کوئی کسی کی لائلٹیز پی ایم ایل ایم کے ساتھ ہو جائے گی, کسی کی لائلٹیز پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائے گی.
صحیح.
یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آرمی کو اتنا دور رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی آرمی کی اپنی ایک یونٹی موجود رہے ایز این آرمی. یہ بڑا اہم ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر کسی کی تجویز ہے تو بہت غلط تجویز ہے.
بہت شکریہ جنرل امجد شعیب صاحب آپ کا. اور سلمان عابد صاحب یہ فرمائیے کہ اس بات کے امکانات کس حد تک ہیں کہ اب آئندہ پاکستان کی سیاست میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا؟
دیکھیے بڑا مشکل سوال ہے, اور اس کا کوئی حتمی جواب فوری طور پہ نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ پاکستان کا اندر جو جمہوری عمل ہے وہ ابھی بھی ایک انتقائی عمل سے گزر رہا ہے, اور ہماری جمہوریت اور ہماری سیاست اور سیاسی جماعتیں سیاسی قیادتیں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں کہ جو سیاسی مداخلتیں ہوتی ہیں یا غیر جو پس پردہ قوتوں کی مداخلتیں ہیں اس کا یہ مقابلہ کر سکتے ہیں. بنیادی بات ہمیں یہ سمجھنی ہوگی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی نظام سے فوجی مداخلت ختم ہو, اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا, قیادت کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا, اور سیاست کو باقاعدہ جمہوری اصولوں کے مطابق چلانا پڑے گا. جب ہم اپنے مفادات کے تحت سیاست چلاتے ہیں اور جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے اور تو ہم اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرتے ہیں, اور جب اسٹیبلشمنٹ کے نتائج ہمارے خلاف ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر واویلہ مچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ہمارے سیاستدانوں کے اندر آپ کسی بھی سیاسی جماعت کا ٹریک ریکارڈ آگے دیکھیں, ماضی میں کسی نہ کسی شکل میں سب لوگ جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے حمایت حاصل کر کے سیاسی نظام میں اپنی طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہی مولانا فضل الرحمان تھے, سب کو پتا ہے کہ متحدہ مجلس عمل کیسے بنی, کس نے بنائی, کیسے انتخابات ہوئے, ان کی حکومت بہت کیسے بنی, سترویں ترمیم کی حمایت انہوں نے کیسے کی, پھر ابھی 2018 کے انتخابات سے پہلے پیپلز پارٹی نے جو بلوچستان میں کیا, سینٹر کے انتخابات میں کیا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آئسولیشن کے اندر جو ہے نا فوج کا جو سیاسی کردار ہے وہ کم نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو خود بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا پڑے گا اور ایک فکری اور اصولی بنیاد کے اوپر اپنی سیاست کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. لیکن بدقسمتی سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں وہ چیزیں نہیں ہو رہی, ہم بیشنگ کر رہے ہیں. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے کسی نہ کسی شکل میں ساری اقتدار کی سیاست, انتخابات کی سیاست میں کسی نہ کسی شکل میں فوجی معاملات جو ہے وہ بالادست رہے ہیں. تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنا بنیادی مسئلہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے اس کے بنیادی اصول ڈیولپ کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. ہمارے ہاں حکومت کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں سول ملٹری ریلیشن شپ میں سول فوجیوں کی جو بالادستی ہے, فوجیوں کی جو انٹروینشن ہے اس کو پسند کرتے ہیں اپنے مفادات کے تحت. اب آپ دیکھیے نا کہ بالکل صحیح کہا جنرل صاحب نے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو فوج کو بلاتے کون ہے. اور اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر سیاست میں سے فوج کے رول کو محدود کرنا ہے اس کے لیے یہ جو نیا عمرانی معاہدے کی بات کی جاتی ہے دوبارہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں, مل کر بات کر لیں, لیکن پٹاخے رائے پیدا کر لیں, کیونکہ اتفاق کی بنیاد کے اوپر کوئی ایک نیا رول ڈیفائن کر لیں. اور میں ذرا تھوڑا سا ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اب دیکھیے دنیا بڑی تیزی سے سیکورٹی اسٹیٹس میں تبدیل ہو رہی ہے. اب یہ کہہ دینا کہ محض ان کا کام فوج کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے, تھوڑا سا بات آگے بڑھ گئی ہے, فوج سیکورٹی ایشوز کے اوپر نیشنل سینسٹیو ایشوز کے اوپر اپنا رول دیکھنا چاہتی ہے. اب ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی ادارہ ایک قومی اسمبلی میں ڈیفینس کمیٹی ہے حال نہیں ہے, اس طرح سے نیشنل سیکورٹی کونسل نہیں ہے. تو اس سارے رول کو دوبارہ ریوزٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے تو صحیح طریقے سے گرو کر سکے.
سلمان عابد صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب پروفیسر عمر عباسی صاحب نے, ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ پروفیسر عمر عباسی صاحب کے علاوہ مولانا غفور حیدری صاحب بھی ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو فردوس شقاوان صاحبہ بھی ہوں. ہم ان دونوں کو ٹرائی کر رہے ہیں. ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
سائٹ پہ اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز
خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. اب یہ بتائیے سلمان عابد صاحب کے جو اس وقت تو دھرنا, آزادی مارچ, احتجاج, جو بھی کہیں آپ, اسلام آباد میں جے یو آئی ایف کا جاری ہے, اس کا سیاسی امپیکٹ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اندرونی طور پر؟ جی سلمان عابد صاحب.
جی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے سیاسی دھرنا یا آزادی مارچ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے جہاں اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو فیس سیونگ دی جائے اور یہ آزادی مارچ ختم ہو. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بنیادی جو کانٹینٹ تھا وہ یہ تھا کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ لینا اور نئے انتخابات, اس کا تو ہمیں دور دور کوئی امکان نظر نہیں آتا. آج اکثر درانی صاحب نے ایک راؤنڈ کی بات کی ہے کہ ہم دو دن کے بعد ایک نیا دور شروع کریں گے. اب وہ نیا دور یہی ہے کہ ایک نئی تحریک کو ایک نئی شکل دی جائے گی اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھایا جائے گا. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اپنے آپ کو اس حد تک منوا لیا وہ تن تنہا اسلام آباد میں لاکھوں لوگوں کو لا کر بیٹھ سکتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, ان کا کنٹریبیوشن وہ نہیں ہے جو مولانا ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور ابھی بھی اس وقت ایک خیبر کمیٹی کی حد تک ان کا رول رہ گیا ہے. اس سے زیادہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے ایجنڈے کے تحت مولانا فضل الرحمان سے ڈسٹینس لی ہوئی ہیں. اسی لیے مولانا فضل الرحمان نے کھیلا ہے اور ان کو پذیرائی بھی ملی ہے, ان کے نظم و ضبط کو بھی بڑا سہا جا رہا ہے, ان کے کارکنوں کی تربیت پر بھی بات ہو رہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے پاس اب کانٹینٹ نہیں ہے اس دھرنے کو بہت لمبے عرصے تک آگے لے کے جانے کے لیے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, اب انہوں نے سیرت کانفرنس کا اعلان کیا ہے اتوار والے دن, ممکن ہے کہ شاید اس بار تو یہ دھرنا جو ہے ختم ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چودھری برادران کی جو شمولیت ہے اس پورے پروسیس کے اندر اس کو اتنا ایزی نہیں لیتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے اچھے طریقے سے چودھری برادران کی اینٹری ہوئی ہے اور وہ عوام و تقسیم سے معاملہ حل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں, اور فضل الرحمان بھی ان پر جو حکومتی کمیٹی سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں. کافی حد تک پیشرفت ہو رہی ہے, اور چار نکات ایسے ہیں جن کے اوپر بات چیت چل رہی ہے تاکہ فیس سیونگ مل سکے. اس میں ایک تو بنیادی مطالبہ یہ ہوگا کہ جناب اسلامی شکوں کو بالکل نہ چھیڑا جائے, یعنی کہ ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, عدالت کے حوالے سے جو امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں ہو سکے گا, ایک پارلیمانی کمیٹی جو انتخابی دھاندلی کے حوالے سے بنائی گئی تھی وہ چیزیں نہیں ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اتوار تک یہ فارم تقسیم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہو جائے گی.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے جناب سینیٹر مولانا عبد الغفور حیدی صاحب نے, جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں جے یو آئی ایف کے. مولانا یہ فرمائیے کہ آپ کا جو مطالبہ تھا پرائم منسٹر کے استعفے کا, اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا, کیا آپ اس سے بیک آف کر گئے ہیں اور اب افہام و تفہیم کے لیے آپ کوئی فیس سیونگ کی صورت نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
جی نہیں, بالکل بھی نہیں. ہمارا جو موقف ہے اور یہ آج کل ہی ایک سال سے ڈیڑھ سال ہو رہے ہیں, ہم نے شروع دن سے کہا ہے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے اور یہ وزیر اعظم جعلسازی کے نتیجے میں وزیر اعظم بنا ہے, لہذا ہم اس وزیر اعظم کا استعفیٰ چاہتے ہیں, اسمبلی کی تحلیل چاہتے ہیں, نئے انتخابات چاہتے ہیں. تو آج اگر ہم آزادی مارچ کے نام سے اسلام آباد میں بیٹھے جلسہ کر رہے ہیں, مظاہرہ کر رہے ہیں, ووٹ بڑھا رہے ہیں, تو بھی ہمارا مطالبہ وہی ہے جو آج سے ڈیڑھ سال پہلے شروع کیا تھا. تو ہم اپنے مطالبے کی برقرار نہیں ہونے جا رہے ہیں.
اچھا, دوسری یہ بتائیے مجھے کہ جو اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیز ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, وہ کس حد تک آپ کے ساتھ ہیں؟ اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے. کیا آپ اپنی اسٹرینتھ پہ یہ اس کو آگے بڑھائیں گے اپنے موومنٹ کو؟
اپوزیشن کی دونوں جماعتیں ہمارے ساتھ ہے, لیکن آزادی مارچ کا بنیادی طور پر میزبان جمعیت علماء اسلام ہے. کراچی سے جب آزادی مارچ کا آغاز ہوا تو پیپلز پارٹی کی سب سے اول کی قیادت نے شرکت کی, رضا ربانی صاحب نے خطاب کیا اور پورے دن میں پیپلز پارٹی نے ہمارے قافلے پر گل پاشی کی, پھول نچھاور کیے. اور اس کے بعد پنجاب میں جب ہم داخل ہوئے تو پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹی نے خیر مقدم کیا, اور جب ہم وہاں پہنچے اسلام آباد تو یہاں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف بھی تشریف لائے باوجود اس کے بیمار تھے. بلاول بھٹو صاحب دو مرتبہ جو ہے وہ تشریف لائے اور زیادہ بیمار سے خطاب کیا.
اچھا,
اور آج اشرف پرویز بھی ان کی سیمل کے لیڈر ہے, ان کے دیگر قائدین آج تک جو ہے وہ تشریف لاتے رہے ہیں اور خطاب کیا ہے. یہ کہنا کہ دیگر جو پارٹیاں ہیں خاص طور پر اور مسلم لیگ نون, وہ آزادی مارچ کے ساتھ نہیں ہے یا جمعیت کے ساتھ نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا تاثر نہیں ہے.
صحیح,
اور صحیح بات نہیں.
اچھا, ایک آخری بات یہ اور فرمائیے کہ آپ کی کشیدگی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, لیکن آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کے اس مارچ سے اور جو ڈنڈا بردار فورس ٹیلی ویژن پہ روز نظر آتی ہے, اس سے بیرونی دنیا میں پاکستان کی شہرت پر کتنا برا اثر؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ کا جو پروٹیسٹ ہے اور جو ڈنڈا بردار فورس نظر آتی ہے ٹیلی ویژن پر, اس کے سبب پاکستان کی بحیثیت ایک ملک اور ایک قوم بیرون ملک ریپوٹیشن پر کتنا اثر پڑے گا؟
یہاں کا خوف تو ختم ہو گیا, لیکن میرے خیال میں یہاں کی افواہیں امریکہ تک پہنچے امریکی عوام کو خوف زدہ کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ڈنڈا بردار جو ہے ابھی ایک ہفتہ سے زیادہ ہو گیا یہاں بیٹھے ہیں, یہ کراچی سے چلے تھے. اگر آپ دور ہیں لیکن تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ صرف سیکورٹی کا کام کرتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس آج گیارہواں دن ہے, نہ کوئی گملہ ٹوٹا, نہ کوئی دکان بند ہوا. یہاں اسلام آباد میں بھی اسکول بھی بند نہیں ہے, کالجز اسپتال بازار کھلے ہیں, ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں ہے. تو اس طرح کا تاثر دینا کہ یہ ڈنڈا بردار پتہ نہیں کیا کریں گے, ڈنڈا بردار اپنی قیادت کے حکم کے منتظر ہیں.
اچھا تو یہ بتائیے, آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنا اس پروٹیسٹ کو ختم کرنے کا؟
عدم تشدد, اگر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ, عدم تشدد پر یقین رکھتی ہے اور ہم نے 15 ملین مارچ پاکستان میں کیے ہیں,
صحیح,
ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. تو ہم پرامن لوگ ہیں, ہمارے بارے میں اس قسم کا تاثر میں سمجھتا ہوں بہتان سے کم نہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اس کو جاری رکھیں گے آپ؟
دیکھیں یہ تحریک ہے, یہ جو آزادی مارچ ہم نے شروع کی ہے یہ عمران حکومت کے خلاف تحریک ہے, اور اس تحریک کے مطالبات آپ کو پتا ہے, عمران کا استعفی, اچھا نو الیکشن, اسمبلی کی تحریک, یہ ہمارے بنیادی مطالبات ہیں. تو ان مطالبات کے حصول کے لیے ہماری جہد جو جاری رہے گی, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھیں گے تو باقی شہروں میں نہیں جائیں گے.
صحیح.
تو اگلا جو ہمارا جس کو ہم نے بی پلان کہا ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا.
چلے چلے, بہت شکریہ آپ کا جناب سینیٹر کفور ادری صاحب. اور یہ بتائیے عمر عباسی صاحب کہ یہ جو اس وقت دھرنا چل رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کو یہ کس نہج پہ لے جائے گا آنے والے دنوں میں؟
جی بہت شکریہ. پہلے بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں موسم بہت سرد ہے لیکن سیاسی طور پہ گرمی ہے یہاں پہ پائی جاتی ہے, تو اس کو سردی میں منتقل کرنے کی کافی سارے کوارٹر سے جستجو ہے. تین بنیادی باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں.
جی.
پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعت تو کوئی موجود نہیں ہے, سیاسی گروہ ہیں. بھلے آپ یوں کہیں کہ مولانا صاحب کا دھرنا ہے, یہ بھی ایک گروہ کا دھرنا ہے, اور ان کے ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کے چند گروہوں نے اشتراک کیا. سیاسی جماعت کی صورت میں وہ گروہ پائے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی وزیر اعظم آتا ہے تو اس کو وزیر اعظم اپنے آپ کو محسوس نہیں کرنے دیا جاتا, نہ ہی جب وہ پاور میں ہوتا اور نہ ہی جب پاور کے بعد. اس کو یہ فارمولا یہ ہے کہ آپ ہی کی جوتی اور آپ کا ہی سر. تو اب یہ جو دھرنا ہے یہ میرے خیال میں موجودہ وزیراعظم کے سر پہ ایک اور سویلین کی طرف سے جوتا رسید کیا گیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دھرنے کا جو سب سے پرولونگ کرنے کا اگر ایک سیکٹر ہے جس کے اوپر یہ دھرنا آگے سسٹین کر سکتا ہے, اور مجھے اس کی پرابلٹی بھی ایکول لگ رہی ہے دھرنے کو سسٹین کرنے کی, یعنی اس کی طوالت کی, کہ اس میں جو مذہب کا کارڈ یوز کیا گیا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ مذہب ہمیشہ سے ہماری سیاست کی لونڈی رہا ہے پاکستان میں, کبھی ایک صورت میں اور کبھی دوسری صورت میں. لیکن اس وقت خوبصورت بات یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ مذہب کا استعمال کر رہے ہیں وہ بھی, اور جو نہیں کر رہے وہ بھی, دونوں جب اپنا آرگیومنٹ دیتے ہیں تو ان کے آرگیومنٹ ایک پوائنٹ پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب بہت شدت سے ناراض ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنا مقام منوانا چاہتے ہیں, اور باقی دونوں سیاسی جماعتوں کے اندر اس وقت ان کی نا جو لیگل جو قانون کے حوالے سے وہ شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں اور صحت کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کے پاس تو اتنا موقع ہے نہیں. تو مولانا صاحب جو ہے وہ ایک سیف پچ پہ ہیں کیونکہ وہ کبھی حکومت کا حصہ نہیں رہے. اور تیسری جو بنیادی اس دھرنے کو پرولونگ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت کے اوپر کوئی اس قدر ٹرسٹ نہیں ہے جو لوگوں نے موجودہ حکومت کے ساتھ توقعات وابستہ کی تھی. تو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی فیس سیونگ مولانا کو نہیں ملتی تو مجھے اس چیز میں بالکل ممکنات لگتی ہیں کہ یہ دھرنے کو پرولونگ کر کے ایک وائلنس اور تشدد کا اثر اختیار کریں اور اس میں چند جانوں کا ضیاع ہو. لیکن یہ ابھی حکومت سے ٹائم بائی کر رہے ہیں, اور یہ خود تو نہیں چاہتے کہ یہ ملٹری کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, لیکن ملٹری کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے تو وہ بیچ میں سٹیک ہولڈر بنے, جو کہ اس وقت میرے خیال میں آرمی نہ ایسا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہی وہ کریں گے کیونکہ وہ موجودہ حکومت کے بالکل ساتھ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں, یہ جو تحریک کا نیریٹو دے رہے ہیں اور پلان بی کی بات کر رہے ہیں جو زیادہ خطرناک ہے, میرے خیال میں یہ نہ واضح طور پہ کھلی طور پہ اسلام آباد سے جانے کی بات کر رہے ہیں اور نہ ہی اسلام آباد میں رہنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ 10 دن سے 15 دن تک اگر یہ آگے چلتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں کچھ رہنے کی وجہ سے, آپ کو پتا ہے وہاں پرتعیش پر آرائش جگہ تو نہیں ہے, وہاں پہ زمین پہ لوگ سوئے ہوتے ہیں, تو اس سے وہاں پہ اگر چند ہزار افراد بھی ہیں تو ان کے غصے میں اور ان کے جذبے میں یقیناً اضافہ ضرور ہو ہوگا تو وہ چند اگر 1000 افراد بھی ہیں تو اگر ان کے ساتھ مولانا ڈی چوک کی طرف یا کانسٹیٹیوشن ایونیو کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ چند ایک دو جانوں کے ضیاع کا ممکن ہو سکتا ہے اگر آرمی یا اسٹیک ہولڈر بن کے بیچ میں مداخلت نہیں کرتی اور کوئی فیس سیونگ کوئی چھوٹا سا ایسا ٹوکن نہیں دیتی کہ جسے مولانا کو سیاسی فیس سیونگ ملے جو کہ وہ نہیں دیں گے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے 10 سے 15 دن میں اس کا جو ہے وہ نتیجہ تن کیا ہوتا ہے. اب یہ مولانا صاحب جو میرے سے پہلے صاحب بتا رہے تھے کہ یہ دھرنا ختم ہو جائے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اگر دھرنے کو مولانا صاحب ختم کر دیتے ہیں اور بغیر کسی گین کے اور فیس سیونگ کے کچھ اصول کیے بغیر تو مجھے لگتا ہے ابھی تک جو انہوں نے اپنی ایک سیاسی ساکھ قائم کی ہے پاکستان میں دو بڑی سیاسی گروہوں کی موجودگی میں تو وہ ساری کی ساری کے اوپر پانی پھیرنے کے مترادف ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس گین کو کسی اینڈ تک پہنچا کے جائیں گے مولانا صاحب.
اچھا ٹھیک ہے سر. مولانا عابد صاحب میرے پاس تقریباً 30 سیکنڈ ہے, مجھے یہ اور بتائیے کہ آنے اس جلسے کے بعد کے کیا منظرنامہ آپ دیکھتے ہیں جب یہ جو اسلام آباد میں اتوار کو جلسہ کر رہے ہیں.
دیکھیں اس کے بعد
سلمان عابد صاحب, سلمان عابد صاحب سے پوچھا ہے میں نے سوال, سلمان عابد صاحب سے سوال کیا ہے میں نے. جی
پیپلز پارٹی جی اس دھرنے کے بعد بھی آپ دیکھیے گا کہ جو سیکنڈ راؤنڈ کے تحت ایک بڑی تحریک چلے گی اس میں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور خاص جے یو آئی وغیرہ نمایاں ہوں گے اور ایک ملک گیر تحریک چلانے کی کوشش کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے اس وقت حکومت کو اپوزیشن جماعتوں سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ حکومت کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ اپنے اندر سے ہے, اپنے معاشی کرائسس سے. اگر وہ ان کو ریلیف اپنے ڈیل کرنے میں صحیح طریقے سے کامیاب ہو جائے تو کوئی بڑے مشکل پیش نہیں آئے گی. اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ وہ پولیٹیکلی آئسولیٹ ہوئی ہے. ابھی نوازی صاحب کا معاملہ بھی دیکھیے کہ جس انداز سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید باہر جا سکتے ہیں, اگر واقعی وہ چلے جاتے ہیں تو وہ بھی اپوزیشن کے لیے, زرداری صاحب بھی چلے جاتے ہیں تو یہ خود اپوزیشن کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہوگا. لیکن اس کے باوجود اپوزیشن چاہے گی کہ عمران خان کو مضبوط کرنے کی بجائے ان کو کمزور کرنے کے لیے, ایک دباؤ بڑھانے کے لیے ان کے خلاف ایک تحریک جو ہے اس میں شدت پیدا کی جائے. لیکن اگر آپ اس پورے 1.25 سال کی پالیٹکس کو دیکھیں جو جب سے حکومت آئی ہے اپوزیشن کوئی بڑا مارکا نہیں مار سکی, ماں سوائے یہ جے یو آئی کے اس آزادی مارچ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی اور ٹی ایم ایل این بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے انٹرنل کانٹراڈکشن کی وجہ سے ایک بڑی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, جناب مولانا غفور حیدری صاحب اور جناب عمر عباسی صاحب. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی سیاست کے اوپر.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز یعنی منگل کے روز امریکہ میں بعض ریاستوں میں انتخابات ہوئے ہیں اور ان میں خاص طور پر ورجینیا اور کینٹکی میں ڈیموکریٹس نے نمایاں برتری حاصل کی ہے. یہ ایک ایسا سال ہے کہ جس کے بعد انتخابات ہونے والے 2020 میں, دوسری جانب صدر ٹرمپ کے خلاف جو مواخذے کی کارروائی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے. آج ہم یہ گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے کہ یہ جو انتخابات میں ایک تبدیلی آئی ہے اور ڈیموکریٹس نے برتری حاصل کی ہے, اس کے ساتھ اگر امپیچمنٹ کی انکوائری کو ملا لیا جائے تو پاک امریکہ کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا اور کیا امکانات بنیں گے صدر ٹرمپ کے لیے 2020 کے الیکشن میں. ہمارے ساتھ تو اس وقت تو کیٹو انسٹیٹیوٹ کی سحر خان صاحبہ ہیں اور ان سے ہم گفتگو کریں گے. یہ بتائیے سحر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گی یہ.
السلام علیکم, شکریہ آپ نے مجھے اپنے شو پر بلایا. آئی تھنک یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں یہ ہمیں اسینشلی یہ دکھاتے ہیں کہ ریپبلکنز کا جو مسئلہ ہے وہ الیکشن ڈے کا مسئلہ ہے, وہ ہے یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریپبلکن بیس ہے وہ صدر ٹرمپ کو زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں. اور اس وجہ سے کافی ہسٹورکلی ہم نے کم از کم ورجینیا میں یہ دیکھا کہ ہسٹورکلی جو سبربز ریپبلکنز کے لیے ووٹ کرتے تھے وہ ڈیموکریٹس کے لیے انہوں نے ووٹ کیا ہے اس الیکشن میں.
اچھا تو یہ بتائیے کہ اس سے جو ان کی بیس ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کا سلوگن ہے امریکہ فرسٹ, اس نے ان کی بیس کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ ان کے لیے کوئی خطرات نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واقعی خطرات نہیں ہیں یا خطرات ہیں؟
خطرات تو ہمیشہ ہوتے ہیں, یہ تو آپ سمجھیں کہ الیکشن کا تھوڑا سا نیچر ہوتا ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں عام طور پہ جب ووٹ کرتے ہیں ون ایشو ووٹرز, آپ نے سنا ہوگا سلوگن کہ وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے لیے ایک ایشو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو وہ اس پہ ووٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں ریپبلکنز کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ ذرا مختلف ہیں باقی ریپبلکن پریزیڈنٹس ہیں, تو آئی تھنک یہ کہنا کہ امریکہ فرسٹ جو ہے سلوگن تو اچھا ہے آئی سپوز, لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ گارنٹی کرتا ہے کہ صدر ٹرمپ ری الیکٹ ہوں گے.
دیکھیں جہانگیر خٹک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز تجزیہ کار ہیں, ہم ان سے پوچھیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. جہانگیر خٹک صاحب آپ لائن پر ہیں, میرے خیال میں وہ ٹرین میں ہیں, ان کی لائن مل رہی ہے. آپ ایک سوال کا جواب اور دیجئے کہ جو امریکہ کی موجودہ فورن پالیسی ہے وہ کس حد تک متاثر کرے گی 2020 کے الیکشن میں, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشرق وسطی سے امریکہ تقریباً نکل رہا ہے, افغانستان سے نکل رہا ہے, تو یہ چیزیں کس طرح افیکٹ کریں گی صدر ٹرمپ کی ریپیوٹیشن کو اور ان کے الیکشن کے چانسز کو؟
فورن پالیسی ہمیشہ بہت ہی چھوٹا فیکٹر رہی ہے الیکشن کیمپینز میں, عام طور پہ جب خاص طور پہ پریزیڈینشیل الیکشنز میں جب لوگ ووٹ کرتے ہیں ان کے لیے ڈومیسٹک ایشوز زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, تو یعنی ٹیکسز اور ایجوکیشن پالیسی, امیگریشن پالیسی اور اس طرح کی چیزیں زیادہ لائک لوگ فوکس کرتے ہیں. فورن پالیسی کی جہاں تک بات ہے, آئی تھنک اب ڈیموکریٹس بھی بہت زیادہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ جو ٹروپس ہیں امریکی ٹروپس جو ہیں وہ افغانستان سے نکل جائیں, اور چاہتے ہیں
واپس آ جائیں, جی
جی بالکل, کہ شام سے بھی نکل جائیں. لیکن آئی تھنک اس بات پہ ذرا ڈفرینس ہوگا کہ جو الائنسز ہیں امریکہ کے اس پہ کس طرح سے افیکٹ ہوگا اس الیکشن کا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے آپ نے دیکھا انہوں نے تو کہا ہوا ہے کہ بھائی الائنسز ان کے دماغ میں بہت ٹرانزیکشنل ہیں اور بہت سے الائنسز ایسے ہیں جو امریکہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں, لیکن بہت سے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے اور امریکہ کے فائدے میں ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے خارجہ تعلقات رکھیں. تو آئی تھنک ہم اس بات پہ ڈیفینیٹلی ڈیوائڈ
ہمیں. جہانگیر خٹک صاحب نے جوائن کیا ہے, جہانگیر خٹک صاحب آپ کی لائن ذرا دیر میں ملی, ہمارے پاس دو منٹ رہ گئے, بمشکل یہ بتائیے کہ منگل کے روز جو انتخابات ہوئے اس میں جو ڈیموکریٹس نے برتری حاصل کی خاص طور پر ورجینیا میں اور کینٹکی میں, اس سے صدر ٹرمپ کے 2020 کے امکانات پر ایک ایسے وقت میں جبکہ ان کے خلاف امپیچمنٹ کی انکوائری بھی ہو رہی ہے کس حد تک اثر انداز ہوں گے؟
بہت شکریہ جعفری صاحب اور مادر فون کے لیٹ آئے آپ کے پروگرام میں. میرا خیال ہے کہ جو ریزلٹس آئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹس کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا ہیں اور ریپبلکنز کے لیے اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ جو شفٹ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو سبربن امریکہ ہے یعنی جو مضافاتی ووٹرز ہیں, شہروں کے قریب مضافات میں رہنے والے ووٹرز جو ہیں ان میں شفٹ آ رہی ہے اور وہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دے رہے ہیں. ان دونوں ریاستوں میں جو ہم نے اتنا بڑا ایک اتنی کافی بڑی تبدیلی دیکھی, اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ جو سبربن ووٹر ہے وہ ڈیموکریٹس کی طرف جا رہا ہے. ریپبلکنز ہمیشہ جو رورل ایریاز ہیں یا مضافاتی علاقے اور جو گاؤں کے علاقے ہیں جہاں پر کہ زمیندارہ وغیرہ کافی زیادہ ہیں, فارمنگ سیکٹر پہ کافی زیادہ وہ پاپولر رہے ہیں ہمیشہ سے, لیکن یہ ایک شفٹ آ رہی ہے اور ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو بیس ہے اس کی بھی ایک بہت بڑی تعداد انہی علاقوں میں بستی ہے یعنی رورل ایریاز اور سبربن ایریاز میں, اور یہ شفٹ ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ نیگیٹولی آ سکتا ہے, گرچہ اس کو ہم نیشنل لیول پر پروجیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کچھ علاقوں میں ہے. کنٹکی میں جو چینج آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں کے جو موجودہ گورنر ہے جو ریپبلکن ہیں انہوں نے میڈیکیڈ کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا پروگرام ترتیب دیا تھا جس کے تحت وہ افراد جو کہ کام نہیں کریں گے ان کو میڈیکیڈ نہیں ملے گا, اور اس کے خلاف بھی کافی ووٹر میں غصہ تھا. اور جو ورجینیا ہے اس میں تو ہم شفٹ دیکھتے چلے آ رہے ہیں, جو علاقائی جو سیاست ہے اس کا اثر بھی تھا اور صدر ٹرمپ کے جو دور صدارت ہے اس کے حوالے سے ان پر جو عدم اعتماد بڑھ رہا ہے کیونکہ اس وقت ان کی پاپولرٹی 54% سے زیادہ ہے, ان پاپولر ہے وہ, 54% سے زیادہ ڈس اپروول ریٹنگ ہے ان کی جو کہ گزشتہ دو دہائیوں میں سب سے زیادہ ہے, یعنی لاسٹ ٹائم اگر اتنا زیادہ کسی کا دیکھا گیا تھا 57% پر وہ جارج ایچ ڈبلیو بش تھے جو جارج ڈبلیو بش کے والد صاحب تھے 1989 اور 1993 تک وہ امریکہ کے صدر رہے تھے, یہ اس دور کے بعد پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ایک اتنے زیادہ ان پاپولر پریزیڈنٹ ہیں. پھر اس تناظر میں اگر اس قسم کے ریزلٹ آئیں گے تو ظاہر ہے یہ صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑے خطرے کی گھنٹی ہے, لیکن اوور آل ان کا جو پاور بیس ہے وہ ابھی بھی کافی
انٹیکٹ ہے. بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب, سہر خان صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
فریڈم ہاؤس نے بھارت کے بارے میں جاری کی جانے والی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں اگرچہ انتخابی جمہوریت بہت مضبوط ہے, تاہم سیاست میں بدعنوانی کا بول بالا ہے. آئین اظہار خیال کی آزادی دیتا ہے اور نیوز میڈیا متحرک ہے, لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں صحافیوں کے خلاف تشدد اور ان کو ہراساں کیے جانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. برسر اقتدار جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی کارکنوں کی جانب سے مذہبی بنیاد پر غیر ہندوؤں پر حملوں کے واقعات پیش آئے ہیں. بھارت کے اقلیتی گروپوں, خاص طور پر مسلمانوں, دلتوں اور آدیواسیوں کو مساوی قانونی حقوق و مراعات حاصل ہیں, لیکن وہ اقتصادی اور سماجی طور پر کمزور ہیں. ایک سینئر تجزیہ کار ویویک شکلا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں جمہوریت کو زخم پہنچا ہے.
چار یا پانچ سال سے 2014 آنورڈز کے بعد جو ہندوستان میں جو صورتحال ہے وہ ایک نراشا پیدا کر رہی ہے. ہندوستان کی وہ لوگ جو ہندوستان کی وہ شہری جو ایک جمہوریت کو بہت ضروری مانتے تھے, جو جمہوریت 70 سال میں دھیرے دھیرے وہ مضبوطی کی اور بڑھ رہی تھی, گاندھی نہرو کا دیش تھا, اس پہ دھکا تو لگا ہے. جیسے آسام میں NRC والا سوال ہے, آپ اپنے ہی ملک کے لوگوں کے لیے سوال آ رہا ہے. ہم میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اس دیش میں گھسپیٹھ نہیں ہونی چاہیے, گھسپیٹھ کوئی بھی ہو, لیکن اپنے ہی آدمی جو اسی کو ہی آپ بتا رہے ہو بھاری ہے. دوسرا یہاں پہ مینورٹیز کے ساتھ جو لگتا ہے کہ وہ بالکل اپنے آپ کو ٹھگا سا محسوس کر رہا ہے.
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے معاملات میں بھارت کے حالات کئی ملکوں سے بہتر ہیں. مذکورہ رپورٹ 2017 اور 2018 کے حالات پر مبنی ہے. آسام میں اس سے قبل جب NRC کی رپورٹ جاری ہوئی تھی تو 40 لاکھ افراد کی شہریت مشکوک ہو گئی تھی, لیکن جب ان سال حتمی رپورٹ جاری ہوئی تو مشتبہ شہریوں کی تعداد 19 لاکھ بتائی گئی. مذکورہ رپورٹ کہتی ہے کہ جو لوگ متاثر ہیں ان میں اکثریت بنگالی بولنے والے مسلمانوں کی ہے. ان سے جن دستاویز ویزات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کا حصول ان کے لیے ممکن نہیں, کیونکہ وہ غریب اور ناخواندہ ہیں. رپورٹ میں گائے کے تحفظ کے نام پر اقلیتوں پر ہونے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. جھارکھنڈ کے تبریز انصاری کی ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم مودی نے اس کی مذمت کی, لیکن رپورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہجوم کے ہاتھوں ہونے والے تشدد کو روکنے میں حکومت کے اقدامات ناکافی ہیں. رپورٹ میں میڈیا کی آزادی کی بات تو کی گئی ہے, لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاستدانوں, تاجروں اور سرکردہ میڈیا شخصیات کے باہمی تعلقات نے میڈیا کے اعتبار کو کم کیا ہے. صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور بعض اوقات مار بھی دیا جاتا ہے. اس بارے میں رپورٹ میں گوری لنکیش کا حوالہ دیا گیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صرف 2017 میں گائے کے تحفظ کے نام پر حملوں کے 61 واقعات پیش آئے تھے. بھارت میں غیر سرکاری تنظیمیں یا NGOs کی تعداد کافی ہے, لیکن ان کو مختلف طریقوں سے دھمکیاں دی جاتی ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں عدلیہ آزاد ہے, لیکن ذیلی عدالتوں میں بدعنوانیاں ہیں اور عوام کو عدالتوں سے انصاف کے حصول میں دشواری پیش آتی ہے. ایک اور تجزیہ کار آلوک موہن کہتے ہیں کہ حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے.
خاص کر اس دیش کا جو میڈیا جو ہمیشہ نرائک بھومکا ادا کرتا رہا ہے اس ملک کے ڈیموکریسی کے سوال پر, آج وہ بھی کہیں نہ کہیں خطرے کے نشانے پر. میڈیا میں بھی کوئی کھل کر کے نہیں بول پاتا ہے اور ون سائڈ اسٹوری آ رہی ہے. ابھی آنے والے دنوں میں ایودھیا سے سمبندھ بابری مسجد کا بھی معاملہ آئے گا, کسی نہ کسی اس کو بھی دبانے کی کوشش کی جائے گی.
لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیگر متعدد ملکوں کے مقابلے میں بھارت میں جمہوریت کو خاصا استحکام حاصل ہے. جن ریاستوں میں شورش ہے وہاں سیکورٹی فورسز پر مختلف قسم کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں. رپورٹ کے مطابق سیکورٹی فورسز پر ماورائی عدالت قتل، جنسی زیادتی، منمانی حراست، اغوا اور مکانوں کو تباہ کرنے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں. اس بارے میں قوانین میں خامیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے. مجموعی طور پر رپورٹ سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بھارت میں حالیہ برسوں میں جمہوری اقدار پامال ہوئی ہیں اور جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے. رپورٹ پر تاحال حکومت کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.